سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولایی عارف بالله شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے، دل تباہ میں فرما روائے عالم، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑتا ہے، شریعت کی حرام کی ہوئی چیزوں کے تقاضے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا، دل ٹوٹ جاتا ہے اس طرح، ایسے ہی دل میں فرما روائے عالم یعنی اللہ رب العالمین تجلی فرما ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ اس سے کامل راضی ہو جاتے ہیں اور اس کے قلب کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں. تباہ ہو کے جو دل تیرا حرم غم ہے، تباہ
صدر رنگوں سے کیا خرد کے سامنے گرچے صد ہزار عالم،
خرد کے معنی عقل کے ہیں، اور یہ عقل وہ چیز ہے کہ جس کے وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے محروم رہتا ہے. حقیقت اس کی نفس ہے، نفس. جس انسان کا نفس زندہ ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ کو کبھی نہیں پا سکتا، اللہ سے دور رہتا ہے، اور جو اپنے نفس کو مٹا دیتا ہے وہ اللہ کو پا جاتا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے اس کی مثال اس طرح دی کہ جب سورج اور زمین، جب زمین سورج کے سامنے آ جاتی ہے تو اس کا سایہ چاند پر پڑتا ہے، اور چاند پر بقدر زمین کی حلولت اندھیرا چھا جاتا ہے. اگر پوری زمین سورج اور چاند کے درمیان حائل ہو جاتی ہے تو چاند بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے، اور سورج سے تھوڑی سی ہٹ جاتی ہے زمین تو چاند پر کسی قدر روشنی ہوتی ہے، جسے ہم ہلال کہتے ہیں. اور جب پوری ہی زمین ہٹ جاتی ہے تو چاند پورا روشن ہو جاتا ہے، بدر کامل ہو جاتا ہے، براہ راست سورج کا مشاہدہ کرتا ہے. اسی طرح سے نفس ہمارے اور اللہ کے درمیان حائل ہوتا ہے، جتنا نفس مٹایا جاتا ہے اس قدر دل کا چاند روشن ہو جاتا ہے اللہ کے مشاہدے سے. اور جب زمین پوری طرح ہٹ جاتی ہے، یعنی ہمارے نفس کی زمین پوری طرح ہٹ جاتی ہے، نفس پوری طرح مٹ جاتا ہے، تو دل اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے. غرض اتنی ہے بس پیر مغاں کے جام و مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے چشم بینا سے. اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ، تجلیات کا مشاہدہ کر لیتا ہے. آنکھوں سے اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن قلب میں جو ہے اللہ سما جاتے ہیں، ان کی تجلیات کا مشاہدہ ایک اللہ والا کر لیتا ہے جس نے اپنے نفس کو مٹا لیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کو مٹانے کی توفیق دے. اور نفس کا مٹانا یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑتا چلا جائے. گناہوں کو چھوڑنے کا 100% گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لے اور اس پر محنت شروع کر دے، اور ایک ایک کر کے ہر گناہ کو چھوڑے، چاہے اکٹھا چھوڑ دے ورنہ ایک ایک کر کے ہی صحیح، لیکن اکٹھا چھوڑ دینے کا ارادہ تو کر لے کہ ہم ہر گناہ کو چھوڑیں گے، اور پھر ہر گناہ کی عادت کو پر محنت کرے، مشقت کرے، اور اپنے شیخ کو اس کی اطلاع کرے، اور اس سے جو علاج ملے اس پر پابندی سے عمل کرے. اس طرح انشاءاللہ گناہ چھوٹتے جائیں گے، نفس مٹتا جائے گا، اور اللہ کا قرب ملتا جائے گا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے کہ اپنے نفس کو ہم بالکل ہی مٹا دیں. جتنا مٹنا اللہ کو پسند ہے اللہ ہم سب کو اتنا مٹا دیں.
خیرد کے سامنے گرچے ہیں صد ہزار عالم، نگار عشق میں تیرا ہی عالم ہے.
عشق کی خاصیت ہوتی کہ عشق جس کا، جب اللہ کا عشق دل میں گھر کر لیتا ہے تو پھر سارا عالم اس کی نگاہوں میں پھیکا پڑ جاتا ہے، بے معنی ہو جاتا ہے، اور گناہ چھوڑ دیتا ہے، ایک بھی گناہ نہیں کرتا. اور اگر خطا ہو جائے تو اتنی توبہ کرتا ہے، اتنا روتا ہے کہ عرش الہی کو بھی ہلا دیتا ہے، حاملین عرش کو رلا دیتا ہے.
خیرد کے سامنے گرچے صد ہزار عالم، نگاہ عشق میں تیرا ہی ایک عالم ہے. نگاہ عشق میں تیرا ہی ایک
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة،
کہ جو بھی کوئی ایمان والا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اعمال صالحہ کرے اور گناہوں سے بچے، اس کا مفہوم یہی ہے، یعنی ترجمہ تو یہ ہے کہ اعمال صالحہ کرے لیکن اعمال صالحہ کے ساتھ شرط ہے کہ گناہوں سے بچے، ورنہ اعمال صالحہ کہاں ہوئے، یا ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو لہذا گناہوں سے بھی بچنا ضروری ہے عمل صالح کے لیے، عمل صالح کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بالضرور اللہ فرماتے ہیں ہم دیں گے، فلنحيينه اپنی ذات کی طرف اللہ نے منسوب کیا اس نعمت کو کہ ہم اس کو ضرور بالضرور، بہت سی تاکیدوں کے ساتھ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو یقینی بیان فرمایا کہ ہم ضرور بالضرور اس کو بالطف زندگی دیں گے، دنیا میں بھی وہ اس کو بالطف زندگی کا وعدہ ہے اور آخرت میں بھی بالطف زندگی کا وعدہ ہے، عیش و عشرت کی زندگی، اللہ تعالیٰ کو خوش اعمال صالحہ سے ہی کیا جا سکتا ہے، گناہوں سے بچ کے ہی کیا جا سکتا ہے، جو گناہ سے بچتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، تو ایسا آدمی کے اگرچہ ارد گرد مسائل ہوں مصائب ہوں لیکن دل اس کا پربہار رہتا ہے، دل ہر وقت پر باہر رہتا ہے،
جو آپ خوش ہیں تو ہر سو بہار العالم، وگر نہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے،
ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں جو مصائب آتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، پریشانی آتی ہے، ہم اس کو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں، معیشت خراب ہے تو اس کو دوسرے اسباب سے جوڑ دیتے ہیں، حکومتی فیصلے ایسے ہیں، فلانا ایسا ہے، فلانا نے یہ کیا اس وجہ سے یہ ہو گیا، کوئی دکھ بیماری آئی تو بھی ہماری نظر اسباب ہی کی طرف جاتی ہے، فلانا چیز کھا لی تھی اس سے ہمارا پیٹ خراب ہو گیا، فلانا چیز کھائی تو کھانسی ہو گئی، ایسا ہوا تو ایسا ہوا، مگر اللہ کی طرف نظر ہماری کم جاتی ہے کہ سارا نظام اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، بلائیں تیر اور فلک کما ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے زیر قدم اما ہے، بس اور کوئی مفر نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب فیصلے آتے ہیں، ہماری نظر وہاں کم جاتی ہے، اپنے اعمال کو اپنے عیوب کو نہیں دیکھتے، دوسروں کے عیوب کو خوب دیکھتے ہیں، جستجو رکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی عیب اس میں نکال دیں تاکہ ہماری تسلی ہو، ہم اپنے کو اچھا لگیں دوسرے لوگوں کو برا سمجھیں، جبکہ اپنے ساتھ سوء ظن رکھنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ خوشگمانی رکھنی چاہیے، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ بدگمانی اور اپنے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں کہ ہم تو بہت ہی خوب ہیں، جڑے ہوئے بھی ہیں اللہ والوں سے اور ذکر و عبادت بھی کر رہے ہیں، عیوب کی طرف نظر نہیں جاتی، اعمال کی طرف نظر نہیں جاتی، بحیثیت انفرادی بھی اور بحیثیت مجموعی بھی، اپنے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو ہم انفرادی طور پر یہ خیال کرتے ہیں، دوسروں سے بدگمانی، اپنے سے حسن ظن، اپنے عیوب کی طرف نظر نہیں کرتے، اور اگر بحیثیت اجتماعی کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو ہم حکومتی حکمرانوں کو دیکھتے ہیں، عوام کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود کتنے برے ہیں، ہمارے اندر کتنے عیوب ہیں،
جو خوش ہے آپ کو عالم ہمارا عالم ہے، جو خوش ہے آپ کو عالم ہمارا عالم ہے، نہیں تو اپنا بھی عالم تباہ ہے،
یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ، یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ،
حدیث شریف ہے نعان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال ذات یوم لأصحابه استحیوا من اللہ حق الحیاء قالوا انا نستحیی من اللہ یا نبی اللہ والحمد للہ قال لیس ذالک ولیکن من استحیا من اللہ حق الحیاء فلیحفظ الرأس وما وعا ولیحفظ البطن وما حوا فليذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ترجمہ اس حدیث شریف کا یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کا حق ہے اور جس حیا کا وہ لائق ہے اس حیا کا حق ادا کرو، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرو. صحابہ نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، ہم بلا شبہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا کا حق یہ نہیں ہے جسے تم یہ کہتے ہو، یعنی عوامر اور نواہی پر جس طرح عمل کرتے ہو کہ ہم خدا سے حیا کرتے ہیں، اس کا حق کا یہ حیا کا حق یہ نہیں ہے جسے تم کہتے ہو، بلکہ حیا کا حق یہ ہے
کہ جو شخص اللہ سے حیا کرنے میں حیا کا حق ادا کرے تو اسے چاہیے کہ سر کی اور جو کچھ سر کے ساتھ ہے اس کی محافظت کرے، پیٹ کی اور جو کچھ پیٹ کے ساتھ ہے اس کی محافظت کرے، اور اسے چاہیے کہ موت کو اور ہڈیوں کے بوسیدہ ہو جانے کو یاد رکھے، اور جو شخص آخرت کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زینت اور آرائش کو چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا جس شخص نے یہ کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کی اور حق حیا ادا کیا۔ یہ حدیث شریف بہت ہی فضیلت رکھتی ہے، محدثین نے فرمایا ہے کہ اس کو بیان کرنا بھی مستحب ہے، بہت ہی کام کی حدیث شریف ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حیا کا حق جو اللہ سے ہے اس کا مفہوم بتلایا کہ اللہ سے حیا کا حق کیا ہے، اور سب سے پہلے جو ہے صحابہ سے فرمایا کہ تم جس کو حیا سمجھتے ہو، اگرچہ صحابہ حیا کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ تاکیداً ارشاد فرمایا ہے کہ حیا کا اصل مطلب یہ ہے کہ سر کی اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہے، تو سر جو ہے اس کی حفاظت یہ ہے کہ کسی غیر کے سامنے نہ جھکے، کسی بت کے سامنے سجدہ نہ کرے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرے، تو یہ سر کی حفاظت ہے۔ اور جو کچھ سر کے ساتھ ہے یعنی آنکھیں، ناک، کان، زبان، تو یہ بھی اس کی محافظت کا حق یہ ہے کہ آنکھ اس جگہ نہ اٹھے جہاں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو یہ آنکھ کی حیا ہے۔ کان اس بات کو نہ سنے جس بات کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو یہ کان کی حیا ہے۔ اسی طرح زبان وہ بات نہ کہے، وہ بات نہ بولے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو منع فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، مثلاً غیبت، جھوٹ اور طعنا دینا، کسی کو زبان سے ایذا پہنچانا، چغل خوری کرنا، تو یہ سب باتیں زبان کے گناہوں میں آتی ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ زبان سے 20 طرح سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ 100% حفاظت فرمائے۔ غیبت بھی ہو جاتی ہے، جھوٹ بھی نکل جاتا ہے، لایانی باتیں بھی نکل جاتی ہیں، فضول باتیں بھی نکل جاتی ہیں، فحش باتیں بھی نکل جاتی ہیں، اور اسی طرح سے کسی کو طعنا، کوئی بات کہی وہ طعنا بن جاتی ہے، چغل خوری ہو جاتی ہے، تو اس طرح سے زبان کے ذریعے سے 20 گناہ ہو سکتے ہیں۔ جو اصلاح اخلاق کا رسالہ ہے اس میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ زبان سے کس کس طرح گناہ ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح سے جو سر کے ساتھ جو کچھ اعضاء ہیں ان کی محافظت، سر اور اس کے ساتھ جو چیزیں ہیں ان کی محافظت، یہ ہے اللہ سے حیا کا حق جو سر سے متعلق ہے۔ اور پیٹ سے متعلق یہ ہے کہ پیٹ میں حرام مال نہ جائے، حرام چیز نہ کھائے، جو غذائیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ بھی پیٹ میں نہ جائیں، اور حرام کمائی سے لی ہوئی غذا وہ بھی پیٹ میں نہ جائے، حرام کمائی بھی نہ ہو، تو یہ پیٹ کی حفاظت ہے۔ اور پیٹ کے ساتھ جو کچھ ہے اس کی حفاظت یہ ہے، اس میں دل بھی آ جاتا ہے اور اس میں ستر بھی آ جاتی ہے، شرمگاہ بھی آ جاتی ہے، سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، تو اس کی حفاظت یہ ہے کہ بھئی دل میں بھی غیر اللہ کو نہ بسائے، دل میں بھی گناہوں کے خیالات نہ پکائے، اور دل میں بھی جو ہے پورے ارادے نہ رکھے، غیر کو نہ بسائے، تو یہ دل کی حفاظت ہے۔ نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت جوڑے رکھنا، اور اس استحضار سے زندگی گزارنا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے ہمارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا، چاہے ہماری کوئی محفل ہو، چاہے ہماری کوئی دعوت ہو، کھانا پینا ہو، سونا جاگنا، ہر وقت ہم اس استحضار کے ساتھ رہیں، اپنے دل کو اللہ کے ساتھ ہم جوڑے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح سے یہ دل کی حفاظت ہے۔ سطر کی حفاظت یہ ہے کہ جو شریعت کے حدود ہیں سطر کی، عورت کے لیے الگ ہیں اور مرد کے لیے الگ ہیں، وہ بھی قائم رہیں، ظاہری سطر بھی قائم رہے، اور باطنی حیا یہ ہے کہ شرمگاہ کی بھی حفاظت رہے، شرمگاہ کو بے محل جو ہے استعمال نہ ہو، اور اس کو غیر فطری طریقے سے استعمال نہ ہو، یہ شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ غرض یہ کہ پیٹ کے ساتھ جو اعضاء ہیں ان میں ہاتھ، پاؤں، دل اور شرمگاہ وغیرہ، سب نچلا جو اسفل بدن ہوتا ہے، سب کا سب اس میں شامل ہوتا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے بدن کی گویا گناہوں سے حفاظت کو اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق بتلایا ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے حیا کی حقیقت ایک محدث سے نقل فرمائی ہے، فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْحَيَاءَ أَنَّ مَوْلَاكَ لَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ، بہت ہی جامع تعریف ہے حیا کی، کہ تمہارا مولا تم کو ہرگز کسی ایسی حالت میں نہ دیکھے جو اس نے منع فرمائی ہو، یعنی اس کی نافرمانی کی حالت میں نہ دیکھے، جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے تم کو اللہ تعالیٰ کبھی اس حالت میں نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ حقیقت حیا کی یہ ہے، ہم حیا کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں، اول تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ابھی پہلے بات یہی ہو رہی تھی کہ آج کل تو حیا اٹھتی چلی جا رہی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں، جس میں ایمان نہیں اس میں حیا نہیں، تو حیا اٹھتی جا رہی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات میں سے، آپ کے اخلاق مبارکہ میں سے ہے کہ آپ اس قدر حیا کرتے تھے کہ کسی کو نظر بھر کے بھی نہ دیکھتے تھے، اور بہت ہی نظر جھکا کر اشٹی پشٹی نظر ڈال لیتے تھے حیا کی وجہ سے، اور آپ کی حیا ایسی تھی جیسے کہ کوئی کنواری لڑکی بیٹھی ہوتی ہے گھر میں چھپ کر۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس بات کی تو وضاحت کرنا اس زمانے میں بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ آج کل تو کنواری لڑکیاں کا کیا حال ہو رہا ہے، الا ماشاء اللہ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہو، وہ پردے دار ہے، حیا سے رہتی ہیں گھر کے اندر، بہت ہی شریف اور نیک زادیاں شریف زادیاں ہیں اور حیا والیاں ہیں، ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمائی ہے۔ اور آج کل جو حال ہو رہا ہے اکثر کا، وہ تو یہ ہو رہا ہے کہ کنواری لڑکیاں بھی بے باک پھرتی ہیں، رشتے بھی ہو گئے بے باک پھرتی ہیں، منگیتروں سے پینگے لڑاتی رہتی ہیں، ان کے ساتھ سیر تفریح کو جاتی ہیں اور بے پردہ پھرتی ہیں، اور بے پردہ بھی حالت کیسی ہوتی ہے ان کی کہ بیان سے بھی باہر ہیں، شرم و حیا کے دھجیاں انہوں نے بکھیر دی ہیں۔ تو یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عورت جو واقعتاً شرم و حیا والی ہے، تو یہ اس سے مراد ہے کہ وہ کنواری لڑکیاں پہلے ایسی شرم و حیا کیا کرتی تھیں کہ گھر کے اندر بند ہو جایا کرتی تھیں، تو یہ وہ حیا ہے۔ تو بہرحال حیا کی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا مولا ہمیں کبھی بھی کسی وقت بھی اپنی نافرمانی میں نہ دیکھے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتا دی کہ حیا والا وہ ہے جو ہر وقت اپنی ان اعضاء کی حفاظت رکھتا ہے۔ اور پھر آگے یہ جیسے ہمارے حضرت نے فرمایا تھا کہ جو آدمی انجام پر نظر رکھتا ہے، سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات ہے، وہ ڈرنے والی اس سے ڈرو، کہ وہ ذات ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا فرمایا، تخلیق کیا۔ یہاں پر یہ نقطہ ہمارے حضرت شیخ پورپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ یہ موت کو پہلے کیوں بیان کیا، جبکہ زندگی پہلے ملتی ہے پھر موت ملتی ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موت کی تخلیق کو پہلے کیوں بیان فرمایا؟ تو فرمایا کہ یہاں پر موت کو پہلے اس لیے بیان فرمایا ہے کہ جو زندگی اپنے انجام پر نظر رکھ کے گزاری جاتی ہے، یعنی آخر کو ہم نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا، تو یہ ہمارا انجام یہ ہونے والا ہے، تو جو آدمی اپنے انجام کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی تو زندگی کہلانے کے لائق ہے، ورنہ وہ موت سے بھی بدتر ہے۔ یہاں تنبیہ کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے حدیث پاک میں بھی کہ ہم اپنے انجام پر نظر رکھیں، موت کو یاد رکھیں، اور اس دن کو یاد رکھیں جب یہ ہڈیاں پوسیدہ ہو جانے والی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر ہم اس طرح زندگی گزاریں گے کہ اپنے انجام کو سامنے رکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی پھر ہم بھٹکیں گے نہیں، شریعت اور سنت کے راستے پر رکھیں گے۔ اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آخرت کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اپنے انجام پر نظر کرتا ہے، آخرت کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے کہ ہم آخرت میں عیش و آرام سے رہیں، دنیا تو چھوٹ جانے والی ہے، یہاں کے عیش و عشرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تھوڑے دن کا عیش ہے اگر ہے بھی تو، اور تنگی ہے تو تھوڑے دن کی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے کہ حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔
یہ کھڑکی کھول دو شیشہ، اور آپ باہر بیٹھ کے سن لیں، ٹھیک ہے؟
کھڑکی کھول دو، ایک شیشہ کھول دو، تو
دنیا چھوٹ جانے والی ہے تو فرماتے ہیں کہ حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے، ہم ایسے رہے یہاں کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، آخرت میں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، کیونکہ حقیقت ہماری آخرت ہی ہے، دنیا تو سب دھوکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ دنیا کو متاع الغرور، متاع قلیل اس عنوان سے پکارا ہے کہ بہت تھوڑی سی پونجی ہے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ایک محدث کے حوالے سے یہ تفسیر بیان فرمائی متاع کی، متاع متاع کا جو لفظ آیا ہے قرآن پاک میں، یہ متاع کی کیا معنی ہے؟ تو فرمایا کہ متاع، انہوں نے ایک گاؤں کا سفر کیا اور گاؤں میں چونکہ اصلی عربی بولی جاتی تھی، ٹھیٹھ عربی، تو چونکہ قرآن پاک عربی محاورات پر نازل ہوا تو انہوں نے سفر کیا جاننے کے لیے کہ آخر متاع کی کیا معنی ہے۔ تو وہاں دیکھا کہ ایک منظر کے ایک کتا آیا پہاڑ پہ سے، ایک بچہ چھوٹا کھیل رہا تھا اس دوران، گھر کے پاس کھیل رہا تھا، اس دوران پہاڑ سے ایک کتا آیا، چتکو برا کتا، اور اس نے گھر کی جو صفائی کرنے والی جس کو صافی کہتے ہیں، اور بہت ہی حقیر سا کپڑا جو پرانا میلا کچیلا ہو جاتا ہے اس کو رکھتے ہیں، جو ایسی چیزیں مٹی وغیرہ یا کھانا پینا جو ہے وہ رہ جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، اس کو صاف کرتے ہیں۔ تو اس کو اس نے اٹھایا اس صافی کو اور واپس پہاڑ پر چلا گیا۔ تو اتنی دیر میں اس کی ماں آئی تو بچے نے ماں کو اطلاع دی کہ جا الرقیم، کہ ایک چتکبرا کتا آیا۔ تو رقیم، انہوں نے کہا کہ میری یہ لغت حل ہو گئی، رقیم کے کیا معنی ہے؟ رقیم چتکبرے کتے کو کہتے ہیں، جا الرقیم۔ واخذ المتاع، کہ اس نے صافی متاع اٹھا لی، متاع، معلوم ہوا کہ متاع اس کو کہتے ہیں جو بالکل ہی میلا کچیلا کپڑا جو صفائی کے کام آتا ہے اور پھر اس کو کوئی دھوتا بھی نہیں، اس کو پھینک دیتے۔ تو متاع کی لغت بھی اس طرح حل ہو گئی، وہ تبارک الجبل، اور وہ بلندی پر چلا گیا، پہاڑ پر چڑھ گیا۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں اتنی حقیر پونجی بیان فرمایا ہے۔ تو اس کے پیچھے ہم اپنی پوری زندگی کو لگا دیتے ہیں، اپنے جو ہے اسٹیٹس کو درست کرنے میں، معیار کو بڑھانے میں، اور مکان بنانے میں، اور جو ہے وہ کاروبار بڑھانے میں، اور ترقی کرنے میں، لیکن اسی دوران جو ہے ہم اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا ہم ایسے رہے یہاں کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، منع نہیں ہے، کام کریں، مال کمائیں، اور جہاں ترقی کا امکان ہو، تدبیر ہو، اس کو بھی اختیار کریں، اور مال آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، مال برا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالغنى من اتقى الله عز وجل، اصل بات یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اگر تقوی کے ساتھ مال ہے تو پھر اس سے کچھ حرج نہیں، بلکہ یہ نعم المتاع بن جاتی ہے، یہ بہت ہی خیر کی چیز بن جاتی ہے کہ اسی مال سے انسان جو ہے وہ خیرات بھی کرتا ہے، صدقات بھی کرتا ہے، عبادات میں بھی کام آتی ہے کہ اچھا کھاتا ہے، عبادت اچھی طرح کرتا ہے اور اچھا کھاتا ہے، اور مال ہوتا ہے تو عمرہ بھی کراتا ہے، حج بھی کراتا ہے، تو اور مساجد بھی کام آ جاتا ہے، مساجد بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، جہاد میں اللہ کے راستے میں دیتا ہے، غرض اس سے خیر کے بہت کام ہوتے، بشرطے کہ تقوی ہو، اور اگر تقوی نہ ہو تو پھر یہی مال پھر ہماری برائی کا سبب بن جاتا ہے، گناہوں میں خرچ ہوتا ہے۔ کل میں جا رہا تھا، میں دیکھا کہیں کام سے جا رہا تھا، راستے میں لائن سے شادی ہال بنے ہوئے، اور ملک میں سیلاب ہے، معیشت دم توڑ رہی ہے، طرح طرح کی مصیبتیں، بیماریاں، ہلاکتیں آ رہی ہیں، لیکن وہاں آتش بازیاں ہو رہی ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں لوگ آئے ہوئے ہیں، اور ٹریفک جام ہوا ہوا ہے، اور وہی حالتیں ہیں ہماری۔ ہم اپنے مصائب کو اسباب سے جوڑتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے، اللہ سے رجوع نہیں کرتے۔ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے، کل بھی میں نے یہ بات سنائی تھی ملفوظ حافظ ضیاء الرحمان صاحب کے ذریعے معلوم ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت والا رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میری اولاد جو ہے نافرمانی کرتی ہے، میری بات نہیں مانتی، رو رہے تھے بہت زیادہ، بہت غمگین تھے۔ حضرت والا نے اپنے آنسو بھری آنکھوں سے ان سے ارشاد فرمایا کہ بھائی تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کو بنواؤ، اللہ سے اپنی اولاد کو بنواؤ۔ اللہ، ہم یوں تو روتے رہتے ہیں، اولاد کے لیے کوڑتے رہتے ہیں، مگر دو برائیاں ہمارے اندر رہتی ہیں، دو چیزوں کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی، کہ ہم ایک تو اپنے عیوب پہ نظر نہیں کرتے، اولاد کو تو اللہ والا بنانا چاہتے ہیں، خود اللہ والا بننے کی فکر ہمیں کم ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے دین کو درست کریں، اپنا قرآن درست کریں، اپنی نمازیں درست کریں، اپنے زبان کو درست کریں. زبان دیکھیں کیسی ہم استعمال کرتے ہیں. جو ہم زبان استعمال کرتے ہیں وہی بچے سیکھ جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بڑی بڑی باتیں سیکھ جاتے ہیں اور بری بری باتیں، اور ان کو چونکہ کوئی سمجھ اور ادب نہیں ہوتا، ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں ہوتی، تو مہمانوں کے سامنے بھی وہ ایسی باتیں بول دیتے ہیں، کتنی رسوائی معلوم ہوتی ہے. اور پھر بھی ہم جو ہے اس کی ترتیب نہیں پوچھتے، بلکہ مار پٹائی شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بات کیوں بولی. اب بچے کو کیا پتا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، اس کو پتا ہی نہیں کہ مجھے مار کیوں پڑ رہی ہے. چھوٹے بچے کو کیا پتا. آہستہ آہستہ ادب سیکھتا ہے، آہستہ آہستہ یہ باتیں سیکھتا ہے. تو ہم لوگ اپنے گھر میں بھی جو زبان استعمال کریں، چاہے وہ بچوں سے ہو چاہے آپس میں ہو. اب گھروں کے اندر آپس میں میاں بیوی کے اتنے جھگڑے ہوتے ہیں، سب باتیں بچے سن رہے ہوتے ہیں، سب تانے جو ہے وہ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، ساس بہوؤں کے جھگڑے ہیں، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے. تو ساری باتیں ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، زبان اپنی درست کریں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر جو ہے دو عیب بڑے ہیں اکثر میں پائے جاتے ہیں، کہ اپنی اولاد کی فکر تو کرتے ہیں، اپنی فکر بھولے ہوئے ہیں کہ بھائی ہم کو بھی تو اللہ کو جواب دینا ہے، ہمیں بھی تو اپنی عبادتوں کو درست کرنا ہے، ہمیں بھی تو اتنی اصلاح کرنی ہے. بس اولاد کے لیے روئے جا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، مگر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اللہ کے دربار میں ہاتھ نہیں پھیلاتے. دوسری خرابی یہ ہے، اللہ سے امید نہیں رکھتے. اللہ یہ جو حضرت نے فرمائی کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گریا وزاری کریں، اللہ سے روئیں. ہمارے رونے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے آگے رونے سے بہت کچھ ہو جائے گا. اللہ بنا دیں گے، رحم آ جائے گا ان کو. اچانک سے دل بدل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جلد فرما لیتے ہیں. بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ نے جلد فرمایا ہے. تجلیات جلد ایک کتاب ہے جس میں ہمارے دیوالا رحمہ اللہ نے جلد کے قصے بیان فرمائے ہیں، تو ان کو اس میں جمع کر لیا گیا ہے. اس کو پڑھیں کیسے 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 گناہ گاروں کو خدا تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا اور پھر ان کو اولیاء صدیقین بھی بنا دیا. اور اللہ سے رونا چاہیے. غرض یہ کہ یہاں پر یہ ہے کہ دنیا کی حقیر پونجی کے لیے اپنی زندگی کو تباہ نہ کرے، ساتھ ساتھ جو ہے آخرت کی تیاری کرتا رہے. اور اس کی خاصیت یہ بتلائی ہے کہ جس کے دل میں اللہ آ جاتا ہے، اور جس کے دل میں محبوب پاک تجلی فرما ہو جاتے ہیں، اور جس کے نظر میں یہ دنیا پھیکی پڑ جاتی ہے، اس کی حقیقت کو جان لیتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے، تو وہ پھر دنیا کی زینت اور آرائش کو چھوڑ دیتا ہے. اس طرف اس کا دھیان کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کی قیامت کے دن کوئی قیمت نہیں ملے گی، کوئی بدلہ نہیں ملے گا کہ اچھا آپ بہت مہنگے اور قیمتی کپڑے پہنا کرتے تھے، آپ کے پاس دنیا میں اتنا زیور تھا، تو یہاں بھی آپ کے لیے دیجئے یہ زیور حاضر ہے، اور آپ قیمتی کپڑے پہنتے تھے تو لہٰذا اس کے بدل میں آپ کو اس سے زیادہ قیمتی کپڑا پہنایا جا رہا ہے. آپ کا بنگلہ اگر 1000 گز کا تھا دنیا میں، تو آپ کو جنت کے اندر اس کے بدلے میں آپ کو بڑے بڑے محلات دیے جا رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے، بلکہ وہاں تو نیک اعمال کی جو ہے وہ قدر ہوگی، ایک مرتبہ اللہ کہنے کی قدر ہوگی، سبحان اللہ کہنے کی قدر ہوگی، الحمدللہ کہنے کی قدر ہوگی، اللہ اکبر کہنے کی قدر ہوگی. تو جب انسان کو دنیا سے جی نہیں لگتا اور اپنے اصلی وطن سے جی لگنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ دنیا کے خواب و خیال میں ہو جاتی ہے دنیا اس کے لیے، اور حقیقت کو پانے کے لیے وہ دوڑنے لگتا ہے، اور ظاہری زینت اور آرائش کو وہ چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پاک میں جو سبق دیا گیا ہے اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان سب صفات کے حامل انسان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس نے حقیقت میں اللہ تعالی سے حیا کی اور حیا کا حق ادا کیا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. متفق علیہ. ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت نے کبھی دو روز مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وفات پائی. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ تکلیف برداشت کرنا مجبوری کا نہ تھا، کیونکہ حق تعالی شانہ کی طرف سے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زمین کے خزانے پیش کیے گئے، اور حکم ہوا کہ اگر آپ کہیں تو مکہ کے پہاڑ کو سونا کر دیں آپ کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اختیار فرمایا اور عرض کیا کہ اے اللہ، مجھے پسند ہے ایک دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں، اور ایک دن کھا کر سیر ہوں تاکہ شکر کروں، اور آپ کے اوپر فتوحات سے جو مال آتا تھا وہ سب امت پر تقسیم فرما دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز سے زندگی گزارنے میں بڑی تسلی ہے امت کے فقراء اور مساکین کے لیے، اور عمراء کے لیے یہ سبق ہے کہ اپنی حاجات پر مساکین کو ترجیح دیا کریں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں ہم صلاۃ الحاجت کے متعلق پڑھ رہے تھے، اس دعا کو اور ترجمے کو ہم پڑھ چکے ہیں. آگے حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہر دعا کے قبل اور بعد درود شریف پڑھ لینا دعا کی قبولیت کا نہایت قوی ذریعہ ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابو اسحاق الشاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ درود شریف کو حق تعالی شانہ قبول فرما لیتے ہیں، اور کریم سے بعید ہے کہ بعض دعا کو قبول کرے اور بعض کو رد کرے. یعنی پہلے درود شریف پڑھ لیا قبول ہو گیا، بعد میں درود شریف پڑھا وہ بھی قبول ہو گیا، اب درمیان میں جو جائز چیز مانگی اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعید ہے کہ اول قبول کیا آخر قبول کیا درمیان کو رد کر دیں. تو یہ درود شریف کا پڑھنا اول و آخر تمام وظائف کا اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی دنیا یا آخرت کی آئے، جسمانی مصیبت ہو یا روحانی مصیبت، یعنی مصیبت کے تقاضے پریشان کریں، دو رکعت نماز حاجت پڑھ کر، مذکورہ دعا پڑھ کر، بار بار ہر روز دل سے دعا کیا کریں، غیب سے اسباب فلاح پیدا ہوں گے، جس کا دل چاہے اپنے رب سے نصرت اور کرم کا انعام حاصل کرے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توقیر اور احترام اور ادب کے واجب ہونے میں، یعنی جو ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، آپ کا ادب. روایت اول سنن ابو داؤد کتاب الحدود میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک نابینا کی ایک ام ولد تھی جو جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیہودہ حکایت کہا کرتی اور گستاخی کیا کرتی. وہ نابینا منع کرتا، وہ باز نہ آتی، وہ اس کو ڈانٹتا مگر وہ نہ مانتی. ایک شب اسی طرح اس نے کچھ پکنا شروع کیا، اس نابینا نے ایک چھرا لے کر اس کے پیٹ پر رکھ کر بوجھ دے دیا اور اس کو ہلاک کر ڈالا. صبح کو اس کی تحقیقات ہوئی، اس نابینا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا اقرار کیا اور تمام قصہ بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب گواہ رہو کہ اس کا خون رائے گاہ ہے، یعنی قصاص وغیرہ نہ لیا جائے گا. فائدے میں لکھا ہے کہ ان صحابی کا جوش محبت اور ادب کس قدر ثابت ہوتا ہے، اور اس سے حنفیہ کے اس مسئلے پر شبہ نہیں ہو سکتا کہ سب نبی موجب نقض عہد نہیں ہے، کیونکہ عدم نقض عہد سے عدم جواز قتل لازم نہیں آتا. دوسری روایت امام بخاری نے کتاب الشروط میں قصہ حدیبیہ کی ایک طویل حدیث نقل کی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ عروہ بن مسعود رئیس مکہ نے آپ کی مجلس شریف سے مکہ واپس جا کر لوگوں سے بیان کیا کہ اے میری قوم، واللہ میں بادشاہوں کے پاس گیا ہوں اور قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے پاس بھی گیا ہوں، واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے مصاحب اس کی اس قدر تعظیم کرتے ہوں جس قدر صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، واللہ جب کنکار پھینکتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں پہنچتی ہے اور وہ اس کو اپنے چہرے اور بدن کو مل لیتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ آپ کے حکم کی طرف دوڑتے ہیں، اور جب آپ وضو کرتے ہیں تو ان لوگوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وضو کا پانی لینے کے لیے گویا اب لڑ پڑیں گے، اور جب آپ کلام فرماتے ہیں تو وہ لوگ اپنی آوازوں کو آپ کے سامنے پست کر لیتے ہیں، اور وہ لوگ آپ کی طرف تیز نگاہ سے دیکھتے تک نہیں۔ قاعدے میں لکھا ہے کہ اس سے جو کچھ آداب صحابہ کے ثابت ہوتے ہیں ظاہر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم لا تهزنا فانك بنا عالم، ولا تعذبنا فانك علينا قادر۔ اللهم لا تهزنا فانك بنا عالم، ولا تعذبنا فانك علينا قادر۔ اللهم لا تهزنا فانك بنا عالم، ولا تعذبنا فانك علينا قادر۔ اللهم ارحمني وارحم امة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم اهد امة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم اغفر لامة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم عاف امة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم انصر امة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم فرج عن امة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم تجاوز عن امة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم اصلح امة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ ہمارے بنگلہ دیش میں الحمد للہ ہمارے رہنے والا حضرت شیخ الحدیث، شیخ العلماء، ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کا سالانہ اجتماع ہوا کل گزشتہ روز، اور اس میں 6000 لائف ممبران ہیں اور انہوں نے شرکت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، حضرت نے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جامعہ کو خوب ترقی نصیب فرمائے، اور اس کے لیے خوب وسائل عطا فرمائے، اور جامعہ کو کامیاب و کاموران فرمائے، اور اس کے جو مقاصد ہیں اے اللہ ان میں اس کو جلد از جلد بامراد فرمائے۔ سارے عالم میں اے اللہ اس کو اسلامی انقلاب کا ذریعہ بنا، اور اپنی محبت کے اسرار و رموز کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، بزرگوں کی اور ہمارے مشائخ کی تعلیمات کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، اور اللہ اس سے زبردست منافع پیدا فرما، اس کو قبول فرما۔ اور جو بچی کے لیے حضرت نے دعا کے لیے فرمایا تھا کہ حضرت کی بھانجی کی بچی جو جل گئی تھی، حضرت نے حضرت کا پیغام آیا ہے کہ الحمدللہ اس کی طبیعت اب کافی بہتر ہو گئی ہے، خطرے سے باہر ہوتی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی مکمل شفا عطا فرمائے، اور جس کے دل میں بھی جو بھی جائز مراد ہو اے اللہ اس کی جائز مرادوں کو پورا فرما، اور اے اللہ ہماری تمام پریشان حالوں کی مدد فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مسائل کو حل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔